اطہار علیہ السلام پر وقت امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. خدا نمثال کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی شکر پروردگار عالم نے یہ سعادت نصیب کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کی سعادت ہوئی، ان کی روایتوں کا بیان ہوا، اور گویا ہم اور آپ ایک معنی میں ان محفلوں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں امام ارشاد فرماتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے. خدا تعالیٰ نے مولا چھٹے سرکار کی چند روایتوں کو سننے کا موقع نصیب کیا، اور ہمارے پاس ایک روایت ہے جس میں ارشاد فرمایا معصوم نے کہ خدا جب کسی بندے پر بھلائی نازل کرتا ہے تو اس کو دین کو سیکھنے کا موقع نصیب کر دیتا ہے. خدا جب خیر کا ارادہ کرتا ہے کسی بندے کے لیے تو اس کو دین میں سوجھ بوجھ کا موقع نصیب کر دیتا ہے. خدا نے چند دنوں میں ہمیں سوجھ بوجھ کا، سوچنے سمجھنے کا موقع نصیب کیا خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا، ہماری سمجھ بوجھ میں دین کے بارے میں اضافہ ہوگا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل. ان ایام میں ہم نے اس بات پر بہت اصرار کیا کہ بعض دین کے احکام ہوتے ہیں اور بعض کو ہم دین کی ثقافت تعبیر کرتے ہیں، دین کی تہذیب تعبیر کرتے ہیں. بعض چیزیں اوراد ہوتی ہیں، اذکار ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کل ذکر ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ کہے، مولا فرماتے ہیں 70 بلاؤں کو خدا اس دن اس شخص سے دور کرے گا. یہ ذکر ہے. فرمایا سبحان اللہ العظیم بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ جو کہے روزانہ، خدا اس کو اس بیماری سے جس میں انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے خدا محفوظ کرے گا. پھر عرض ہوا کہ یہ ذکر ہے، اس سے زیادہ گہرائی کیا ہے؟ اس سے زیادہ اس ذکر کے پیچھے ایک ثقافت ہے. وہ ثقافت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے. دن کا آغاز ہے بسم اللہ کی، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. درس توحید ہے. شروع دن سے درس توحید کو اپنے ذہن میں لے کر آئے. ہاں اگر کوئی خدا پہ بھروسہ کرے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر کوئی خدا پہ توکل کرے خدا اس کے لیے کافی ہے، 70 بلا اس طرح دور ہو جائیں گے. تو ایک ذکر ہے، اس ذکر کے پیچھے ثقافت ہے، ایک دینداری ہے ظاہر میں، داڑھی ہے، انگوٹھی ہے، پیشانی پہ نشان ہو گیا، یہ ظاہری ہے. ایک اس ظاہر کے پیچھے تسلیم ہے، اگر میں بہت سجدے کروں اور میری روح کے اندر اللہ کے سامنے تسلیم نہ ہو تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو سجدوں کے نشان ہیں یہ ان سجدوں کے ہیں جو قبول نہیں ہوئے ہیں. پھر نشان تو پھر بھی پڑ جائے گا. بھائی اگر کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، ایک جگہ پہ اس کا ہاتھ رگڑتا رہے رگڑتا رہے رگڑتا رہے تو پھر نشان پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پڑ جائے گا. سجدے کا نشان فضیلت نہیں ہے، اندر تسلیم کی روح ہو یہ فضیلت ہے. اب ہمارا معاشرہ کیا دیکھے گا؟ ظاہر دیکھے گا. اہل بیت کیا دکھانا چاہ رہے تھے؟ ظاہر بھی دیکھو کہ تو کہیں اور جاؤ گے. تم سارا ہنر یہی تھا کہ بھائی تم ظاہر سے نکلو اور ظاہر سے نکل کے باطن کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، کسی اور طرف جاؤ، بندگی کی سمجھاؤ. اچھا اس کام کو کیسے کیا جائے؟ قرآن کریم کے ذریعے سے. قرآن کریم کو کیسے سمجھا جائے؟ قرآن کریم کو اپنی تفسیر برائے سے تو نہیں سمجھ سکتے، اہل بیت کی روایات سے. یوں اہل بیت کی روایت ہر چیز کا مرکز بن جاتی ہے، ہر چیز کا مرکز بن جاتی ہے. اب کل جب میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا نا بھائی ہر روز ایک روایت پڑھو، تو میں ڈرنے لگا کہ کوئی مجھ سے یہ کہے گا کہ مولانا آپ نے یوں نہیں کیوں نہیں کہا کہ ہر روز ایک آیت پڑھو، ایک روایت ہی کیوں کہا. مجھے ڈر تھا کہ بھائی اگر میں ایک آیت کہوں اور وہ آدمی اس آیت کو پڑھ بھی لے اور اس کی تفسیر کو اہل بیت سے نہ سیکھے تو کیا تفسیر برائے کرے گا پھر؟ تو کہیں نہ کہیں اس کو روایت کا سہارا لینا پڑے گا. ہاں قرآن کریم یقیناً بیان لکل شے، ہر چیز کا بیان ہے، لیکن بہرحال ہدن للمتقین بھی ہے، لا یمسہ الا المطہرون بھی ہے. تو انسان کو اپنے اندر اس طرف بڑھنا پڑے گا کہ وہ قرآن کریم سے فیض یاب ہو، اور راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے گزرے گا. تو یہ جو روزانہ روایتیں پڑھنا ہے یہ بڑا عجیب کام ہے. اب ہم نے یہ جب عرض کیا تھا تو 2-3 دن گزر گئے ہیں آج اس سلسلے کی یہاں پر آخری مدے سے. تو اگر ہم بار بار روز کہہ بھی رہے تھے تو اب کل سے آپ کو یہ جملہ سننے کو نہیں ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر ان 2-3 دنوں میں کسی نے روزانہ ایک حدیث پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی ہے اب ذرا مشکل ہے، اب ذرا مشکل ہے. تو آپ حساب کر لیجئے کہ آپ کو اب تک روزانہ حدیث پڑھنے کی عادت پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے. اگر پڑ گئی ہے تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں پڑھی تو میں ایک حدیث اس سلسلے میں سنا دیتا ہوں کہ میری طرف سے، جس کو فارسی میں کہتے ہیں سنگ تمام، آخری پتھر ہے. پھر آپ کی مرضی، آپ کو عادت ہو یا نہ ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سند آلہ محمد آل محمد. فرق ہم لوگ دعوے بہت کرتے ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، میرے جیسے لوگوں کا کام ہی یہ لگنے لگتا ہے باتیں کرنا باتیں کرنا. ذرا ان باتوں کے پیچھے سوچئے کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے. اب ایک روایت، اس روایت سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. مثلا اگر کوئی شخص یہاں پر ہو اور وہ یہ کہہ دے، قدیم زمانے میں قم میں ایک مدرسہ ہوتا تھا تو اس کے جو مدرس تھے، پرنسپل تھے، انہوں نے بچوں کو نماز شب کی عادت ڈالنے کے لیے ایک اسپیشل اسکالرشپ رکھا ہوا تھا ان بچوں کے لیے جو نماز شب پڑھے. تو وہ کہتے تھے جو بچے ہر روز نماز شب پڑھیں گے ان کے لیے ایک اسپیشل اسکالرشپ ہوگا. ہمارے محلے میں بھی ایسے کرتے ہیں، مثلا جب ماہ رمضان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بچے ہر روز مثلا زہر عصر میں یا مغرب عشاء میں آئیں گے ان کو 30 دن اگر آ گئے تو مثلا ایک بائی سائیکل تحفے میں دیں گے. تو خوب بچے آ جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو بعد ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا آپ ان کو لالچی حریص بنا کے عبادت کروائیں گے کیا؟ نہیں، اس میں ایک اور خوبی ہے. اگر کسی بچے کو ان عبادتوں کا مزہ آ گیا اب بائی سائیکل کے بغیر بھی یقیناً کرے گا. تو مدرس کے جو تھے وہ دونوں شہید ہو گئے. دو پرنسپل تھے اس مدرسے کے, دونوں شہید ہوئے. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ اس طرح اپنے طلاب کو پیسے کی حرص دے کر نماز شب کا عادی بنا بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ مجھے یقین ہے کہ اگر کسی بچے کو میں نے 2-3 مہینے نماز شب کا عادی بنا لیا پھر یہ میرے پیسے دیے بغیر بھی پڑھے گا, پھر یہ نہیں چھوڑے گا. یہ تو ایک اور ہی مذاہب ہے. یہ جو آپ قم تشریف لے جاتے ہیں مولا کے روضے مشہد میں, مولا کے روضے کے ساتھ ایک مسجد ہے, مسجد گوہر شاد, دیکھیں جس کا گنبد بہت بڑا گنبد ہے. کہتے ہیں شاید تاریخ اسلام میں اتنا بڑا مسجد کا گنبد اسٹینڈ الون نہیں ہے. اس کی ایک تاریخ ہے. یہ جو صاحبہ تھیں گوہر شاد, یہ سمجھ لیں شہزادی تھیں اپنے دور میں, بہت متقی پرہیزگار, انتہائی متقی پرہیزگار. اور انہوں نے اپنی مسجد کی تعمیر کے لیے جو آخری احتیاط کر سکتے ہیں مال کے سلسلے میں وہ کی بھی تھی. تو ان کا مال اتنا مشہور تھا مسجد کا کہ جب مسجد کی تعمیر ہو گئی کچھ مال بچ گیا تو ان کی ایک کنیز تھی, ان کا نام پتہ نہیں کیا تھا, وہ مدرسے کے اوپر لکھا ہوا ہے. جب مسجد گوہر شاد سے آپ مولا کے روضے کی طرف جائیں جو سیدھے اور الٹے ہاتھ پر 2 دروازے بنے ہوئے ہیں, وہاں مدرسوں کا نام لکھا ہوا, پریزاد نام تھا میرے خیال میں, ان کی کنیز تھی. اس نے کہا کہ آپ نے اتنی محنت سے حلال کمائی کی بلڈنگ مٹیریل جمع کیا ہے, یہ بچ گیا یہ آپ مجھے دے دیں. اس نے پوچھا کیا کرو گی؟ کہا میں مدرسہ بناؤں گی. تو اس نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا دیا. تو مسجد گوہر شاد ان کی ہے, اور وہ جو مدرسہ بنا ہوا ہے جس میں آپ وہاں پہ تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے, وہ پریزاد میرے خیال میں نام تھا, وہ اس کا ان کا بنایا ہوا. یہ جو گوہر شاد تھیں بہت خیال کرتی تھیں کہ ہمارا کوئی مزدور بیمار ہو تو اس کو پوری ویلفیئر ملے. صرف پیسہ دینا بہت آسان ہوتا ہے, پیسے کو حلال سے کما کے دینا بہت مشکل ہوتا ہے, پھر اس پیسے کے خرچ کرنے کے اوپر کیا ہوا یہ تو اور ہی مشکل ہوتا ہے. تو گوہر شاد نے صرف پیسہ نہیں دیا, حلال سے پیسہ دیا, پھر کنسٹرکشن کو سپروائز کیا کہ کسی جانور کو کوئی کوڑا نہیں مارے گا, کسی مزدور کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو ایک مزدور بیمار ہو گیا, کہا پتہ چل گیا, وہ وزٹ کرتی تھیں ان کو پتہ چل گیا مزدور بیمار ہو گیا. تو مزدور کی بیماری کے لیے علاج کروانے کے لیے طبیب بھیجا, اس نے طبیب نے علاج کیا, علاج نہیں ہوا. وہ بعد میں پوچھا کہ وہ جو بیمار ہوا تھا وہ علاج ہوا نہیں ہوا معالجہ؟ تو ہم نے علاج کیا, اس کو شفا نہیں ملی. کہا میں خود دیکھوں گی کہ شفا ہوئی یا نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی. ایک ایک مزدور کے پیچھے ہاں. تو وہ گئیں اس مزدور سے ملیں, پوچھا تم کو شفا کیوں نہیں ہے, تمہارا علاج ہوا؟ اس نے کہا میرا علاج ہوا لیکن مجھے شفا نہیں ہوگی. تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں ہوگی؟ کہا اس لیے کہ میں جسمانی مریض نہیں ہوں. اس نے کہا پھر کس بات کے مریض ہوں؟ کہا میں آپ کا عاشق ہوں, میں اس عشق میں گھل رہا ہوں, میں بتا بھی نہیں سکتا کسی کو, مجھے پتہ ہے میں کسی کو بتاؤں گا میرا سر کٹ جائے گا, میں آپ میری طرف توجہ مت دیں, میں تو ہوں. تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وصلت کرنے کو تیار ہوں, تم صرف ایک کام کرو, اتنے دن پتہ نہیں 40 دن یا کتنے دن مولا 8ویں امام کے روزے پہ جا کے نماز شب پڑھ لو. کہا بس یہ کر. اس نے کہا بس یہ کرنا؟ ہاں بس یہ کر. پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا, 40 دن بعد نہیں آیا. گوہر شاد نے وعدہ کیا تھا تو پیغام بھجوایا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے کا نہیں اب نہیں. تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کا مجھے اور بڑا معشوق مل گیا, اب میں اس عشق میں نہیں ہوں. کیا آپ نے میرا علاج کر لیا؟ میں مجازی عشق میں مبتلا ہوا تھا, اب حقیقی عشق میں, اب مجھے پتہ چلا ہے کس سے عشق کرنا. تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کو نصیب ہوتا ہے. ہم لفظ کہتے ہیں, لفظ کے پیچھے وہ حقیقت نہیں ہوتی. اب دیکھیں میں حدیث کہہ رہا ہوں لیکن حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ان الفاظ میں نورانیت ہے. اب دیکھیے خود مولا کا فرمان حدیث کے بارے میں کیا ہے, ذرا یہ دیکھیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مولا چھٹے سرکار کا فرمان ہے, ایک بار پھر ان کی عظیم الشان ذات پر درود بھیجے محمد و آل محمد. فما حدیث فی حلال و حرام تاخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها من ذهب وفضه. یہاں پہ امام نے فرمایا کہ ایک حدیث جس میں حلال بیان ہو حرام بیان ہو، یعنی کوئی حدیث ہو جس میں حلال حرام کی بات ہو، یعنی دین کی بات ہو، دین سکھایا گیا، ایک حدیث تم سیکھو جس میں حلال و حرام کا ذکر ہو، دین سکھایا گیا ہو، یہ حدیث کس سے لو؟ تاخذہ من صادقین، کسی سچے سے لو. اچھا، یہ ممکن ہے کہ امام نے اپنے لیے فرمایا ہو، لیکن ہمارے پاس روایت میں لفظ لکھا ہے، ہم نے بہرحال ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ کریں تو سچے سے لو. اب ممکن ہے سچے سے مراد خود مولا کی اپنی ذات ہو. ٹھیک ہے، حدیث فی حلال و حرام تاخذہ من صادقین، ایسی ایک حدیث سیکھنا خیر من الدنیا و ما فیہا من ذہب و فضہ، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے جس سونا اور چاندی ہے جس کے اندر. دنیا کو سونا اور چاندی سے بھرو، اس کے مقابلے میں ایک حدیث صادق سے سیکھ لو جس میں دین کا حلال و حرام آ رہا ہو، یہ تمہارے لیے اس پوری دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. صحیح ہے، اس پہ یقین ہو گیا؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعبد الله. اگر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعبد الله، اگر میرے پاس سونے کی کوئی کان ہوتی، اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بربادی آتی، اگر ہوتی اور میں آپ سے کہتا کہ جو مجھ سے ہر روز ایک حدیث سیکھے گا اسے 0.1 گرام سونا دوں گا، ایک گرام نہیں، 0.1 گرام، 10 دن سیکھ لو 1 گرام، 100 دن سیکھ لو 10 گرام، سیکھتے لوگ یا نہیں سیکھتے؟ امام فرما رہے ہیں 1 گرام 0.1 گرام نہیں، پوری دنیا کا سونا بھی دے دو، ایک حدیث سیکھنے کے برابر نہیں آئے گا، ایک حدیث سیکھنے کے برابر نہیں آئے گا. ہم پر حجت تمام کی ہے مولا نے. اچھا، ایسا کیوں ہے؟ ذرا مرو تو پھر دیکھو حدیث تھی کیا، ہاں ایک حدیث ہوتی کیا ہے. ہم مریں گے انشاءاللہ، برزخ میں جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، ابدی زندگی ہے. شاید ایک حدیث 1 لاکھ سال تک ہم میری برزخ کو روشنی دے گی، 1 لاکھ سال تک ایک حدیث. صحیح ہے، موقع ہے، ابھی سیکھو، کوئی رکاوٹ نہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس دن کو سوچو جب یہ سجدے کرنا چاہیں گے سجدے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب ان کو سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا تو نہیں کرتے تھے. اب ایک حدیث سیکھنا آسان ہے، پھر برزخ میں پہنچ جائیں گے اور پھر ایک حدیث سیکھنے کے لیے تڑپیں گے، ایک حدیث سیکھ لیتے، اب یہاں سیکھ لو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد 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 محمد. یہ کلچر امپورٹنٹ ہے، یہ یقین امپورٹنٹ ہے، ایک حدیث واقعا ایسے ہی ہے. ایک حدیث کی قیمت کتنی ہے؟ یقین فرمائیں، ابھی آدمی سوچتا ہے حیران ہوتا ہے، ہم لوگ چونکہ پتہ نہیں کن چیزوں میں مشغول ہے ہمارا ذہن، اس طرح سے ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، اس طرح سے یقین نہیں کر پاتے. اصحاب اجماع ہمارے پاس روایتوں میں ان کو کہتے ہیں جن تک اگر حدیث پہنچ جائے تو پھر فردر انویسٹیگیٹ نہیں کرتے کہ پیچھے اس نے حدیث امام سے کیسے سنی، کیونکہ ان کے بارے میں کسی امام نے کہا ہوتا ہے کہ یہ صرف سچ بولتا ہے. تو اگر اس تک حدیث پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں سالڈ ہے، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اصحاب اجماع ہے یہ. ابن ابی عمیر ان میں سے ہیں، دولت مند تھے، صاحب علم بھی تھے، حدیثوں کے راوی تھے، حکومت وقت نے پکڑ لیا، زندان میں ڈال دیا، ان کی ساری ثروت دولت چھین لی ان سے، زندان میں گئے، ٹارچر ہوئے، نابینا بھی ہو گئے. جب باہر آئے زندان سے، پیسہ جا چکا ہے، جسم معذور ہو چکا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، احادیث کا ایک ذخیرہ بینائی کے زمانے میں لکھا تھا، وہ ایک دو چھتی پہ رکھا تھا، اس کو دیکھنے گئے، اس کو زمین کھا چکی تھی نمی، ہاتھ خالی، کہا کوئی بات نہیں، حافظہ تو ہے میرا، سارے زندان میں حدیثیں یاد کرتے رہتے تھے، نابینا پن میں اپنے دل کو نورانیت دیتے تھے اہل بیت کی حدیث سے، جب باہر نکلے تو راویوں کے پاس گئے، اب راوی سب ان کو جانتے تھے کہ ذخیرہ ان کے پاس ہے، خزانہ ان کے پاس ہے، سب کے درمیان مشہور تھا، وہ درمیان میں بیٹھے، کہا دیکھو میرے ساتھ ایک مشکل ہو گئی ہے، میرے پاس ذخیرہ کا لکھائی کا ذخیرہ ختم ہو گیا، روایتوں کا وہ ختم ہو گیا، مجھے یاد ہے کون سی حدیث مستند تھی کون سی غیر مستند تھی، مجھے یہ یاد ہے، کہا میرا امتحان لو، مستند غیر حدیث، مستند حدیث غیر مستند حدیث دونوں میرے سامنے پڑھو، میں تم کو بتاؤں گا کون سی مستند ہے کون سی نہیں، مجھ سے پوچھو، انہوں نے 10 طریقے سے امتحان لیا، ثابت ہوا کہ نہیں بندہ سالڈ ہے، یاد ہے ان کو سب کچھ، طے ہو گیا علماء کے درمیان کہ نہیں یہ آدمی اصحاب اجماع میں سے ہے، اس تک حدیث آتی ہے مضبوط ہوتی ہے، صحیح ہے، ایک بندہ ان کے پاس آیا، ان کے فخر کو دیکھتے ہوئے، ان کی غربت کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس آیا اور کہا کہ فلانی 8000 درہم مجھے تمہیں دینے تھے، یہ ہاتھ میں پکڑو، 8000 درہم میں گھر آ جاتا تھا اس زمانے میں، اچھا گھر آ جاتا تھا، عمرا کے گھر 8000 درہم کے ہوتے تھے، ایک روایت کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں، ابن ابی عمیر نے دیکھا غریب آدمی بیچارے، زندگی کی تمام کمائی جا چکی ہے، گھر ختم، کچھ نہیں ہاتھ میں، 8000 درہم کوئی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ تمہارا ہے، کہا میں ایسے قبول نہیں کروں گا، یہ بتاؤ میرا کیسے ہوا، یہ کہا یہ تمہارا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے اس بات کو ڈھونڈنے کی کہ کیسے ہوا، میں تم کو دے رہا ہوں، کہا نہیں ایسے نہیں دے سکتا، میں زندگی بھر حلال کمائی کھائی ہے، ابھی تم ایک پیسہ دے رہے ہو جس کے بارے میں مجھے تفصیل نہیں بتا رہے، میں نہیں لے سکتا، تو اس نے کہا کہ بہت کہا اصرار کیا تو کہا میں تم کو بتاتا ہوں، تم نے مجھے قرض دیا تھا، میں نے قرض لیا تھا، اب واپس کر رہا ہوں، پیسہ تمہارا، کہا تم کو یقین ہے کہ میں نے قرض دیا تھا، ہاں، میں کہنے کا مجھے یقین ہے، میں نے تم سے لیا، مجھے معلوم میں نے لیا، اب میں تم کو واپس کر رہا ہوں، کہا اچھا یہ بتاؤ قرض کیوں لیا تھا، اب کہاں سے پیسہ آ گیا کہ واپس کر رہے ہو، یہ مریخ کے لوگ نہیں لگ رہے کچھ، کسی اور دنیا کے لوگ لگ رہے ہیں، یہ کہا یہ بتاؤ یہ اب پیسہ کہاں سے آ گیا، تم نے تو اگر تم نے پیسہ لیا تھا تم اس کا مطلب محتاج تھے، تو یہ پیسہ کہاں سے آیا، کس کام کے لیے پیسہ لیا تھا، کہا میں نے پیسہ لیا تھا، گھر نہیں تھا میرے پاس، کہا آپ دو گھر ہیں کیا، کہا نہیں ایک ہی تھا، بیچ دیا، تم چھت کے بغیر رہو اور میں تمہارے پیسے پہ چھت کے نیچے رہوں، یہ اچھا نہیں ہے، تم نے مجھے پیسہ دیا تھا، میری چھت تمہاری دی ہوئی چھت تھی، تم تو بے چھت کے ہو، بے گھر ہو، اور میں گھر میں تمہارے پیسے کے نیچے رہ رہا ہوں، یہ غلط ہے، تمہارا پیسہ واپس، آپ دیکھو یہ راویوں کے صرف حافظ نہیں تھے، حافظ تھے عمل میں، کہا بندے خدا میں پیسہ نہیں لے سکتا، اس کا ایک روپیہ میرے اوپر حرام ہے، واپس لو جاؤ اپنا گھر واپس خریدو، اس نے کہا کیوں، کہنے لگا میں نے اپنے مولا سے سنا ہے، قطعاً سنا ہے، انہوں نے کہا اپنی رقم واپس لینے کے لیے کسی کو اس کی چھت سے محروم مت کرو، کہا وہ مولا نے اس کے لیے کہا ہوگا جس کے پاس اپنی چھت ہو، کہا نہیں یہ میں نہیں جانتا، مولا نے کہا تھا کسی کی چھت سے اس کو محروم مت کرو اپنی رقم لینے کے لیے، اگر تم نے یہ رقم دی تم چھت سے محروم ہو گئے، میں امام کے قول کے خلاف جا رہا ہوں، میں نہیں لوں گا، یہ روایتیں میرے پڑھنے سے نہیں بچی ہیں، ان لوگوں کے بولنے سے بچی ہیں، ہم لوگوں کے جیسے بولنے سے نہیں بچی ہیں، یہ ان لوگوں نے بچائی ہیں جنہوں نے ایک ایک روایت کے اوپر اپنی زندگیاں لگائی ہیں عمل میں، آپ کب روایت کسی کو پہنچا پائیں گے، رٹو توتے سارے کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، عمل سے پہنچتی ہے روایت، روایت لفظ سے نہیں پہنچتی، روایت موبائل سے نہیں پہنچتی، روایت عمل سے پہنچتی، عمل لے کے آؤ، ایک روایت پہ عمل کرو، وہ روایت لوگوں کو بتاؤ، دیکھو کیسے پہنچتی ہے، پھر دلوں کو جا کے لگے گی، کیونکہ اس کے پیچھے لفظ نہیں ہوگا، عمل ہوگا، خدا عمل کو دیکھتا ہے، درود بھیجو محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. کئی روایتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کیں، اور میں نے خاص کر اس دفعہ یہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں پھر یہی بولتا رہوں، امام بولتے تھے 4000 لوگ لکھتے تھے اور پھر کوئی روایتیں نہ سناؤں. اب اس دفعہ میں نے بھر کے آپ کو روایتیں سنانے کی کوشش کی، بھر کے کیا 4-5-10 جتنی بھی سنائیں، لیکن یہ اس لیے سنائیں کہ کسی طرح آپ تک یہ باتیں پہنچ جائیں. ایک روایت اور مولا کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس روایت کو وسائل الشیعہ سے لیا گیا، وسائل الشیعہ مستند کتابوں میں سے ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد. آپ مجھے شیعہ مانتے ہیں اہل بیت کا یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، مانتے ہیں. ایسے نہیں مانو، ایسے نہیں مانو. امام فرما رہے ہیں پہلے 3 جگہ امتحان لو پھر شیعہ مانو. اللہ اکبر، امام فرما رہے ہیں، امام کا قول ہے. عربی اس لیے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عربی اس لیے بیان کرتا ہوں، اس میں نورانیت بہت زیادہ ہے. اردو میں وہ بات نہیں آئے گی جو عربی میں ہے، گرچہ آپ نہیں سمجھ پائیں لیکن پھر بھی عربی امپورٹنٹ ہے. فرمایا، اور ممکن ہے میں کبھی غلطی کر دوں ترجمے میں، تو جو عربی جاننے والا ہے مجھے بعد میں بتا دے گا مولانا آپ نے ترجمے میں غلطی کر دی. امام نے فرمایا امتحنوا شیعتنا عند ثلاث، 3 جگہ پر ہمارے شیعوں کا امتحان لو. پورا اترے شیعہ ہے، پورا نہیں اترے دعوے دار ہے، شیعہ نہیں ہے. امتحنوا شیعتنا، صاف لفظ شیعہ کا آ گیا، ہمارے شیعہ کا امتحان لو 3 مقام پہ. پورا اترتا ہے نتیجہ یعنی یہ نکلے گا، پورا اترے گا تو شیعہ ہے، نہیں اترتا دعوے دار ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ شیعہ نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ محب ہے، چاہنے والا ہے، ابھی شیعہ نہیں بنا ہے. کوئی یہ نہ کہ مولانا کہہ رہے تھے شیعہ نہیں ہے تو نعوذ باللہ کچھ اور ہو گیا. نہیں، یہ محب ہے، چاہنے والا ہے. شیعہ بہت بڑا مقام ہے، شیعہ آسان ہے. امام فرمائے کم سے کم 3 جگہ امتحان لو اس کا. عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا، نماز کے وقت دیکھو یہ اپنے نماز کی حفاظت کیسے کر رہا ہے. امام نے کیا یہ کہا ہوگا کہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے؟ نہیں، حفاظت کیسے کر رہا ہے. کیا مطلب؟ نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ نماز کا وقت آیا، دیکھو نماز کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا. نمبر 1، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، پہلا مسئلہ. اس کا مطلب ہے کیا ہو گیا؟ اول وقت نماز، اول وقت نماز فجر کے بعد تقریباً 20 منٹ، ظہر کے بعد تقریباً 50 منٹ 1 گھنٹہ، مغرب کے بعد تقریباً 45 منٹ 50 منٹ. عصر کو 7 پڑھنے تو اول وقت کاؤنٹ ہو جائے گی، عشاء کو مغرب کے ساتھ پڑھنے اول کاؤنٹ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. دوسری بات، نماز میں اس کی دلچسپی ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے، کہتا ہے میں نماز میرے سر پہ تلوار کی طرح ہے، پڑھتا ہوں تو مجھے بہت چین آ جاتا ہے کہ بوجھ اتر گیا. یہ جملہ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہوا. کچھ لوگ نماز پڑھ کے سکون پاتے ہیں، یہ نماز سے جان چھوڑا کے سکون پاتا. آپ یہ دیکھو، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ یہ بھاگتے بھاگتے پڑھے گا. اس کو نماز پڑھ کے جان چھڑانی ہوتی ہے، نماز پڑھ کے مزہ نہیں آتا اسے. امام فرمایا نہیں، تم دیکھو یہ حفاظت کیسی کرتا ہے نماز، اس کو نماز سے مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. بس پہلی بات، اول وقت نماز پڑھے. دوسری بات، نماز سے اس کو لطف آنا چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تیسری بات، اپنی نماز کی شرائط کو یہ چیک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ مثلا اگر صحیح نماز کی حفاظت کرنے والا ہے تو یہ فوراً سوچے گا کہ جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ غصبی تو نہیں ہے، کپڑا نجس تو نہیں ہے. آپ ہر بینک میں پیسہ رکھ لیتے ہیں، ہر جگہ پیسہ انویسٹ کر لیتے ہیں؟ نہیں. تو نماز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں پھر؟ نماز کو بھی تو اتنی توجہ دو. امام فرمایا تم کو شیعہ دیکھنا ہے, تین جگہ اس کا امتحان دو. پہلا امتحان کیا ہے؟ نماز کے وقت دیکھو. معاملہ پڑھنے نہ پڑھنے کا نہیں ہے, رعایت کا ہے, حفاظت کا ہے. امام کا جو جملہ ارشاد فرمایا کیف محافظتہم علیہا, یہ نماز کی حفاظت کیسی کر رہے ہیں؟ اچھی حفاظت کرتے ہیں, بری حفاظت کرتے ہیں؟ بری حفاظت کرتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے ابھی یہ دعوے دار محب ہے, ابھی شیعہ نہیں بنا. دوسرا عند اسرارہم کیف حفظہم لہا عند عدوبنا, یہ دیکھو کہ یہ ہمارے یہ اپنے رازوں کو ہمارے دشمنوں کے سامنے کیسے بچاتے ہیں. ہمارا کوئی راز ان کو پتہ چلتا ہے, ان کا کوئی راز ہوتا ہے, ان کا کوئی راز ہوتا ہے, یہ ہمارے دشمنوں کے سامنے اس راز کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مثلا بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں, سادہ ترین جو ذہن میں آتی ہے میں عرض کرتا ہوں. مثلا ہمارا ایک اہل بیت کا ماننے والا بھائی ہے, اس کی ایک برائی مجھے پتہ چل گئی ہے, اگر وہ برائی کسی ایک دشمن کو بتا دوں اس سے مجھے بہت بڑا ایک فائدہ ہونے والا ہے. اب یہ راز جو اس کو پتہ چل گیا ہے, حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میرا ایک اہل بیت کا چاہنے والا دوست ہے, میں بھی اس کا دوست ہوں, ہمارا ایک تیسرا بندہ بھی دوست ہے, اس کے راز کی حفاظت میں کروں گا یا نہیں کروں گا, یا کائنات بھر کو بتاتا پھروں گا اس کے اندر یہ برائی ہے, یہ حفاظتیں میں نے کی یا نہیں کی؟ دشمنوں کو بعض اوقات اسلحے ہم نے دیے ہیں, انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا, ظلم کیا, بربریت دکھائی, جبر کیا, وہ غلط کیا, جہنم میں جائیں گے دشمن اگر ایسے کریں گے. بعض جگہ ہم نے ان کا کوئی معاون ہونے کا کردار انجام دے دیا, بعض ہوا ہے ایسا. بعض ظالموں کے ساتھ ہمارے کچھ دوست احباب کھڑے بھی نظر آتے ہیں, تو انہوں نے ہمارے راز کی حفاظت کی کیا؟ نہیں, دشمنوں کے سامنے کھول دیا. امام فرمانے شیعہ نہیں ہے جو راز کھول دے, شیعہ وہ ہے جو ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اچھا اب عجیب بات یہاں پر اس جملے میں یہ ہے, امام نے نہیں فرمایا کہ وہ ہمارے رازوں کی یعنی اہل بیت کے رازوں کی, نہیں کہا وہ لوگ اپنے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہمارے دشمنوں کے سامنے. بس یہاں کوئی اہل بیت کے اسرار نہیں ہیں, اسرار خود ہی نہیں کے ہیں شیعوں کے, یہ اپنے شیعہ اپنے ہی رازوں کو دشمنوں کے سامنے کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے. شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ جو دوسرے شیعوں کے رازوں کو دشمن کے سامنے نہیں کھولے گا. اس معاملے میں معاملہ اتنا عجیب ہے, اتنا عجیب ہے. دو بندے ایک دفعہ بازار میں لڑ رہے تھے, مولا کے زمانے میں دو بندے بازار میں کسی پیسے کے معاملے پہ لڑ رہے تھے. ایک تیسرا بندہ نزدیک آیا, اس نے کہا کہ تم دونوں امام کے ماننے والے ہو؟ کہاں ہیں؟ کہا لڑائی کس بات پر ہے؟ کہا 400 درہم پہ معاملہ ہے, اس کا مطالبہ ہے کہ اس نے نہیں دینے, میرا مطالبہ ہے کہ اس نے دینے, 400 درہم کا معاملہ ہے. تو جو تیسرا بندہ تھا اس نے کہا معاملہ صرف 400 درہم کا ہے, اور تو کچھ نہیں ہے؟ نے کہا نہیں کچھ اور نہیں ہے. کہا 400 میں دوں گا, معاملہ ختم کرو یہیں پہ, 400 میں دیتا ہوں, معاملہ ختم کرو. تو وہ جو دو تھے ان میں سے ایک نے پوچھا تو کون ہے, ہمارے معاملے میں 400 کیوں خرچ کر رہا ہے؟ آپ ذرا سنیے گا, کہنے کا مجھے مولا نے پیسہ دیا ہے کہ اگر دو شیعہ لڑتے نظر آئیں معاملے کو ختم میں کرواؤں. امام کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے لیے خوبصورتی کا سبب بنو, ہمارے لیے بدصورتی کا سبب مت بنو. حتیٰ اہل بیت فرماتے تھے کسی کا حق ہو کسی کے اوپر, ظالم کی قضاوت پہ لے کے نہ جائے, ظالم کی عدالت پہ لے کے نہ جائے, عادل کی عدالت پہ لے کے جائے. تو اس نے کہا مولا اگر عادل نہیں ہوا تو کیا کرے؟ کہا صبر کرے, ظالم کی عدالت کے سامنے ہم ایک دوسرے کو رسوا مت کرو. اس حد تک تو راز کی حفاظت کرو, دشمن کے سامنے اپنے راز کیوں کھولتے ہو؟ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مت کرو یہ کام. ابھی تو اس سے بھی بدتر کیا ہو کوئی حسد میں آ کے کسی کے لیے گڈھے کھودے. اس سے حسد کر رہا ہے, جا کر دشمنوں کو ایک خبر دیتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پاکستان سے باہر ایک جگہ پر بڑا میرا دل چاہ رہا ہے دونوں پارٹیز کا نام دے دوں, لیکن بہت صبر کر رہا ہوں. ملک کا نام لوں, شہر کا نام لوں, دونوں پارٹیز کا نام لوں ابھی, لیکن بہت صبر کر کے میں جبر کر کے اپنے اوپر دبانے کی کوشش. دونوں اہل بیت کے چاہنے والے ایک سینٹر کے اوپر جھگڑتے ہیں, صحیح ہے؟ وہ ایک سینٹر کا ایک بندہ سائنٹسٹ مشہور ہے, وہ جا کر دوسرے سینٹر دوسرے پارٹی کے اوپر کیس کرتا ہے ایک ملک کے عدالت کے اندر, کافر ملک کی عدالت کے اندر, کہ یہ لوگ ملیٹنٹ ہیں, یہ امام مہدی کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں. یہ کس نے کیس کیا ہے؟ شیعہ نے. یہ کتنا دیوانہ ہونا چاہیے اس آدمی کو, کافروں کے سامنے کیس کر رہا ہے اہل بیت کے چاہنے والے چار لوگوں پر کہ یہ ملیٹنٹس ہیں, ٹیرورسٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ امام مہدی کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں. عدالت لگ گئی, اس ملک کی سروس کے لوگ آ گئے ان کے پاس, پوچھا بھائی تم لوگ کیا تیار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھ لو جو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, 15 شعبان کے دن بچے امام کے لشکر کی نشاندہی کے طور پہ لکڑی کی تلواریں بنائے ہوئے تھے. کہا یہ ہمارے اسلحے ہیں, یہ ہماری ٹیررسٹ ٹریننگ ہے. تو وہ ہنستے رہے کہ بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے. اس کے بعد ان کا چلو کیس تو ہوگا, کیس ہو گیا. اب ادھر والی جو پارٹی تھی جو ایکیوز تھی, اس کے وکیل نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے کہا ہے کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں, یہ امام مہدی کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں, تم یہ بتاؤ جب امام مہدی آئیں گے تم لشکر میں جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے؟ پتہ کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے میں سائنٹسٹ ہوں, میں لشکر میں نہیں جاؤں گا, میں یہاں تحقیق کر کے امام کا ساتھ دوں گا. خدا شاہد ہے انٹرنیٹ کے اوپر یہ پوری کارروائی موجود ہے, انٹرنیٹ پہ پوری کارروائی موجود ہے. یہ شیعہ ہے. اب عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ایسا ماتم کرتا ہے آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے, اور ایسا مولا کا نام لیتا ہے کہ آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے, اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے, انٹرنیٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے, اور میں سب کو پرسنلی بھی جانتا ہوں. یہ شیعہ ہے, یہ کیا کارنامہ کیا؟ اس کے بعد یہ کہتا ہے میں صاحب علم ہوں. اللہ واقعا فتنوں سے بچائے. فتنہ اور کسے کہتے ہیں؟ یہ تو فتنہ ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور اپنی اندھے پن کے اندر, اپنی حسد کے اندر, پتہ نہیں بغض کے اندر, کس چیز کے اندر اندھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں جس کو پتہ نہیں کیسے ڈیفینڈ کرے گا. کل امام آتے ہیں کیا بولے گا امام سے, میں نے آپ کے چار ماننے والوں پہ ٹیررسٹ ہونے کا کیس کیا تھا. بہرحال خدا حفاظت فرمائے, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. دو ہو گئی نشانیاں. تیسری نشانی وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ, تمہیں دیکھنا ہے ان کے مال کو دیکھو. كَيْفَ مُعَاسَاتِهِمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا, اپنے مال سے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے ہمدردی کرتے ہیں. ان کے ہاتھ میں پیسہ ہے, ان کے بھائی مشکل میں ہیں, یہ اس پیسے سے ان بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ یہ دیکھو. البتہ میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل کئی طرف سے ہے. مثلا کوئی کہے گا مولانا ہم ساتھ بھی دینا چاہیں, سامنے والا کام نہ کرے, سستی دکھائے اور ہم سے کہے ساتھ دیتے رہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. دوسری طرف سے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک طرف پیسے کا انبار لگا جا رہا ہے, دوسری طرف اہل بیت کے چاہنے والے مشکل میں پھنسے ہوئے اور کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, یہ بھی صحیح نہیں. اچھا یہ بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کوئی ایسا ساتھ دیں کہ وہ کام کاج سے اور دور ہو جائے, اپنی سستی کے اندر اور آگے چلا جائے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. ایسا کوئی ساتھ دینا چاہیے جس کے اندر وہ کام کاج کی طرف واپس آ سکے. مجھے پتا ہے کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن یہ بھی قطعاً غلط ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہے اور وہ ان تمام باتوں پہ توجہ ہی نہیں دیتا کہ دوسرے کس مشکل میں. کم سے کم جو کر سکتے ہو وہ تو کر لو. آپ یقین فرمائیں, آپ کو پتا ہوگا, مجھ سے زیادہ بعض چیزیں پتا ہوں گی, آپ کے پاس اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں واقعاً سختیوں میں ہیں. یعنی وہ پیسے جو آپ اور میں بعض اوقات کسی فاسٹ فوڈ پہ کھڑے ہو کر گزار دیں گے, شاید اس میں اس کا بیچارے کا ایک مہینے کا کوئی چھوٹا موٹا راشن چل جائے گا. ابھی آپ کسی بھی ہوٹل میں جاؤ, تین بچوں کو لے کے, دو بچوں کو لے کے, 5-6 ہزار سے کم کا بل بنے گا کیا؟ 2-2 ہزار, 3-3 ہزار کا راشن دیا جاتا ہے بعض اوقات بیواؤں کو. تم نے جو دو ایک گھنٹے کے اندر فاسٹ فوڈ کھایا ہے نا, اس سے دو بیواؤں کا راشن جانا تھا. اچھا آپ, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی فاسٹ فوڈ نہ کھائیں, نہیں کھاؤ, اتنا کر لو کہ جب خدا تم سے اور مجھ سے پوچھے تم نے اپنے پیٹ میں یہ ڈالا تھا, بھوک بھی شاید نہیں لگ رہی تھی اتنی, یہ جو چار خاندان بھوکے بیٹھے تھے ان کا کیوں نہیں سوچا تھا, اتنا تو ہونا چاہیے نا, کچھ تو خیال ہو. تو بھائی ہمارے مال میں کچھ تو حق کسی کا ہو, ساری چیزیں بہانے بازی پہ نہ روکیں کہ مثلا ہم نے دیکھا ہے دے دے کر لوگ یہ کرتے ہیں, لوگ وہ کرتے ہیں. چلو دونوں نے غلطیاں کی ہیں تو اتنے جو محتاج ہیں ان سب کو ان دو کی غلطی کی سزا تو نہیں دے سکتے, کچھ تو کرو. تو امام نے فرمایا تم کو شیعہ پہچاننا ہے, تین جگہ پہ پہچان. سب سے پہلے دیکھو نماز کا وقت آتا ہے, نماز کی حفاظت کیسے کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ دیکھو کہ یہ راز کی حفاظت کیسے کرتا ہے, اپنے شیعہ ساتھی کو پھنسا تو نہیں دیتا کہیں پہ. تیسرے نمبر پہ دیکھو اس کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے, یہ دوسرے شیعوں کا ساتھ دیتا ہے نہیں دیتا ہے, اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا یہ شیعہ ہے یا نہیں. باقی کیا ہے؟ باقی محب دعوے دار ہے, اللہ انشاءاللہ اس کو شیعہ بنائے, ابھی محب ہے, چلے گا آگے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد. بہت سکھایا اہل بیت نے ہمیں, اتنی جانیں دیں. مولا چھٹے امام کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, آپ کی زحمت تمام کروں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد. رابی کہتا ہے میں ایک دفعہ مدینے میں تھا, رات کی تاریکی میں میں نے دیکھا کہ امام تشریف فرمائیں اور آہستہ آہستہ کہیں چل رہے ہیں. کہتا ہے میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچائے امام کو. میں بعض اوقات سخت بات کہنے والا ہوں, ویسے ہی کوئی نرم باتیں نہیں کرتا ہوں, لیکن بہرحال ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, اہل بیت بہت زیادہ اپنے آگے آگے لوگ چلانا پسند نہیں کرتے تھے. روایت ہے نا ہمارے پاس, مولا کے سامنے, مولا امیر المومنین کے سامنے لوگ آگے آگے چلے, کہا کیا کر رہے ہو, کہا ہم اپنے ملوک کے سامنے ایسے چلتے تھے, کہا نہیں خبرداری مت کرو, میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو, آگے آگے مت بھاگو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ ہم لوگ 8-8 گاڑیاں لے کے کیوں چل رہے ہیں, واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ہم لوگ کس رسم کے اوپر چلیں گے؟ بعد یہ آپ مجھے معاف کیجیے گا, میں نے اپنے دل کے جلے پکوڑے نکال دیے یہاں پر, شاید میں نے غلط کیا ہوگا, مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اہل بیت ایسے نہیں کرتے تھے. تو وہ کہتا ہے رات کو نکلے امام تشریف فرما ہوئے, رات کی تاریکی تھی, زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن میں نے احساس کر لیا کہ امام ہے. میں پیچھے پیچھے چلنے لگا خاموشی سے, یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ سامنے آ کر مزاحم ہوں. کہنے لگا جب میں تھوڑا سا چلا تو میں نے دیکھا امام ایک جگہ پہ رک گئے. کہنے لگا میں رک گیا. کہنے لگا میں نے احساس کیا کہ کوئی چیز زمین پر گر گئی ہے, امام وہ اٹھا رہے ہیں. پھر میں نزدیک آیا کہ میں فلانی ہوں, امام نے فرمایا جو زمین پر ہے وہ اٹھا دو. دیکھا جو زمین پہ, کہنے لگا میں نے بھی ٹٹولنا شروع کیا تو دیکھا روٹیاں تھیں. کہنے لگا میں نے ان روٹیوں کو اٹھانا شروع کر دیا اور جھاڑ جھاڑ کے جس طرح سے کرتا ہے انسان صاف کر کے, ایک کہنے کا ایک بوری تھی اس میں جمع کیا ہم لوگوں نے. پھر میں بوری اٹھانے لگا, امام نے کہا نہیں یہ بوجھ میں اٹھاؤں گا. کہنے کا میں خاموش ہو گیا. پھر بوری اٹھا کے امام چلے, جو چوراہا تھا شہر کا, جہاں پھر شہر کا سینٹر تھا, وہاں پہ یہ غریب غربا جو بے گھر لوگ ہوتے ہیں وہ شہر کے اس مرکز میں جا کے سو جاتے ہیں تاکہ تھوڑا سیکیور بھی رہے. کہنے کا اندھیری رات تھی, امام نے مجھ سے کہا کہ جو روٹیاں ہیں یہ جو لوگ یہاں سو رہے ہیں ان کے سونے کی جگہ کے نیچے رکھتے چلے جاؤ تاکہ صبح کو ان کو مل جائیں روٹیاں. تو کہنے کا میں نے رکھ دی. اس کے بعد جب معاملہ ختم ہوا تو میں نے امام سے پوچھا, کہنے کا میں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے شیعہ تھے؟ کیا یہ آپ کے شیعہ تھے؟ امام نے فرمایا اگر شیعہ ہوتے تو ہم اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے ان کو سالن کے ساتھ کھلاتے، شیعہ ہوتے تو ہم ایسے تھوڑی چھوڑتے، ایک روٹی دے کے تھوڑی بھیجتے. یہ وہ ہیں جن کو ہم صبح کو اپنے دسترخوان پہ بلائیں گے نا، یہ ہماری دشمنی میں نہیں آئیں گے، اس لیے ہم رات کو آئیں ان کو روٹی دینے کے لیے، صبح کو ہمارے دسترخوان پہ نہیں آئیں گے. وہ دل کے اتنے وسیع تھے، ان کا سہ صدر اتنا تھا. ایک دفعہ میں دبئی میں تھا، کسی نے مجھ سے کہا مولانا آپ جب درس دیتے ہیں نا، ماہ رمضان تھا تو افطار کے کافی دیر کے بعد درس ہوتا تھا. اس نے کہا مولانا جب تک آپ درس دیتے ہیں نا، یہ افطار کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، مزدور لوگ، مسجد میں اے سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہاں ہر جگہ، کہ نہیں یہ ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں، پھر جب آپ کا درس ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ جاگ جاتے ہیں، تو ان کو میں کل سے کیا کروں، ان کو کیا بولوں کہ مت سوئیں؟ میں نے کہا نہیں ایسا کرو، اگر میں ہوتا تو ایک کمرہ سونے کے لیے بنوا دیتا، کیا ہو سو جاؤ. کہنے کا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ مجلس میں درس رکھتے ہیں تاکہ لوگ آئیں درس سنیں. میں نے کہا بندے خدا، ماہ رمضان میں یہ لوگ 100-100 منزلہ بلڈنگ کے اوپر چڑھے رہتے ہیں، 40-40 ڈگری میں یہ لوگ مزدوری کرتے ہیں، اگر ہماری مسجد کے اے سی میں آ کے آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹہ سو لیتا ہے، کوئی بات نہیں سونے دو، ایک تو ایک اور اے سی بنا دو ان کے لیے، ایک اور کمرہ بنا، سکون سے سو لے بچارا، ہم کیا سکھائیں گے ان کو. پہلے یہ تو دیکھو ہمارے امام کیا کر رہے تھے ان کے ساتھ، یہ دشمن بھی ہوتے تو امام یہی کرتے، سونے دو تو ہمارا جاننے والا ہے، ماشاء اللہ اہل بیت کا ماننے والا، اس کے ساتھ کیوں نہ کریں. وہ اتنا سہ صدر رکھتے تھے، دشمن کو بھی کھلاتے تھے. وہ کتنی مشہور روایت ہے ہمارے پاس کہ مدینے میں قحط ہو گیا، لوگ گندم لے رہے تھے، چوتھے امام گندم دے رہے تھے، سب گندم لینے والے گندم لیتے تھے. ایک آدمی امام کے سامنے آیا گندم لینے کے لیے، گندم لینے سے پہلے اس نے امام سے کہا شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا، جھولی پھیلائی اور امام سے کہا شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا. امام نے سر جھکایا، گندم اسے دی اور کہا جس نے میرے والد کی پیشانی پہ پتھر مارا ہو میں نہیں پہچانوں، تو نے میرے والد کی پیشانی پہ پتھر مارا، تو نے خود کہا نہیں پہچانا، نہ کہتا نہ پہچانا، تو امام نے کچھ کہنا تھوڑی تھا، امام تو دشمن کو بھی گندم دے رہے تھے. کہا تم نے میرے والد کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا، آج تم مانگنے کے لیے آئے ہو، بھوکے ہو، میں تمہیں گندم دوں گا. یہ مروان اتنا پست فطرت دشمن تھا. جب مدینے میں بنی امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی نا، تو چوتھے امام کے پاس پہنچ گیا کہ میرے بیوی بچوں کو پناہ دے دیں. امام نے پناہ دے دی اور نہیں یاد دلایا کہ تم ہمارے بیوی بچوں کو لے کر کوفہ گئے تھے، تم ہمارے بیوی بچوں کو لے کر کوفہ سے شام تک گئے تھے، آج اپنے بیوی بچوں کو پناہ دلانے آتے ہو ہمارے پاس، نہیں یاد دلایا، دے دی پناہ. یہ اتنے کریم ہیں. اور نے لشکر کا راستہ روکا، امام نے دیکھا اور کو، وہ راستہ روکنے کھڑا تھا لیکن امام نے کیا فرمایا، امام نے کہا ہر لگتا ہے تو پیاسا ہے، تیرا لشکر پیاسا ہے. کہا ہم پیاسے ہیں. کہا ٹھیک ہے، پہلے ہم پانی پلائیں گے پھر بعد میں بات کریں گے. امام کے لشکر میں کچھ لوگ قریب آئے، انہوں نے کہا مولا یہ ہر کا لشکر 1000 کا ہے، ہم نے جتنا پانی ذخیرہ کیا ہے پچھلی منزل سے وہ سب ہم ان کو دے دیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا ہماری مشکیزہ خالی ہو گئی ہیں، یہ کل پانی پہ قبضہ کریں گے، ہمیں پیاسا کر دیں گے. امام نے فرمایا انہوں نے ہم پہ تلوار نہیں چلائی ابھی تک اور یہ پیاسے ہیں، ہم ان کو پانی دیں گے. امام نے وہ کیا جو علی مرتضیٰ نے کیا تھا، اور ان لائنوں نے وہ کیا جو ان کے اجداد نے کیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
امام تشریف فرما ہوئے پیاسے رہے، لیکن پیاسے رہنے پر دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو میں وہ حسین اس علی اور فاطمہ کا بیٹا ہوں جس نے دشمن کو بھی پانی پلایا تھا. لیکن یہ دشمن کتنا لائن ہے، اتنا لائن ہے، جب حسین اپنے شیر خار کو اٹھا کر آئے اور کہا کہ مجھے پانی نہیں دیتے، اس کو کیوں پانی نہیں دیتے؟ راوی اور کہ راوی کہتے ہیں کہ جناب امام نے جو یہ ارشاد فرمایا، اب بعض لوگ بیان کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، فرمایا جب یہ بیان کیا تو علی اصغر کی گویا سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں کے اوپر، دشمن کا لشکر رونے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اب علی اصغر کو تو پانی پلا دینا چاہیے تھا. عمر سعد نے دیکھا اور حرملہ کو کہا تیر چلا، اس لائن نے پوچھا باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا؟ یہ لائن اس وقت چاہتا تو امام حسین کو اس تیر کا نشانہ بنا سکتا تھا، اس نے نہیں کیا. اس نے سید الشہداء کو روحانی طور پر بچے کی شہادت کے غم میں مبتلا کرنے کے لیے حرملہ سے کہا بیٹے کا نشانہ بنا. اب وہ لائن کیا پوچھتا کہ اتنا سا تو بچہ ہے، اس پہ کیا نشانہ بناؤ؟ تو کہتا ہے علی اصغر کا نشانہ بنا، اس کے گلے کی سفیدی کا. یہ جو سے شعبہ تیر کہتے ہیں، اس کے پیچھے تیر، اس تیر کے تین پیچھے سے کونے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تیر چلتا ہے تو گھومتا ہوا چلتا ہے، اگر یہ کسی بڑے انسان کو لگ جائے تو گویا رام کو کاٹ دیتا ہے. عزیزوں یہ جو تیر چلا، ہم میں پڑھنے والے بعض کہتے ہیں علی اصغر کا گلا چھدا، نہیں چھدا، نہیں چھدا. عباس قمی لکھتے ہیں بچے کا گلا کان سے کان تک زبا ہوا. بچے کا گلا کان سے کان تک زبا ہوا. ارے اسی لیے بادل علی اصغر نے کہا علی اصغر تیرے جیسے شیرخوار کہیں زبا ہوتے. جب یہ لشکر کوفہ پہنچا، آج جو آخری جملہ ہے، جب یہ لشکر کوفہ پہنچا علی اصغر حسین کا سپاہی بن گیا. اس نے سب کو رلا دیا، سب نے کہا ابن سعد یہ بتا اگر حسین نے بغاوت کی تھی، کئی چھ ماہ کا بچہ بغاوت کرتا ہے، اس کا گلا کیوں کٹا؟
على لعنة الله على الظالمين وسيا عالم الذين ظلموا أي أمن قلب ينقلبون. پروردگار وارث حسین امام وقت ہیں، کربلا کا انتقام امام وقت کے ہاتھوں ہیں. خدا ہے تجھے مولا علی اصغر کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. خدا یا تجھے واسطہ سید الشہداء کا، ہماری تسلیت کا پیغام امام زمانہ تک ابلاغ فرما. اے پاک پروردگار ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو جیلوں کے اندر ہیں آزادی و رہائی نصیب فرما، جو گمنامیوں میں چلے گئے غائب کر دیے گئے خدایا ان کو اپنے اہل خانہ تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو دین کی عزت اور سربلندی کے لیے پوری دنیا میں مشغول ہیں، رہبر معظم مراجع اعظم مجاہدین خاص کر یمن کے مومنین، خدایا ان سب کو فتح و نصرت نصیب فرما. اہل بیت کے وہ دشمن جو قابل اصلاح نہیں ہو، پاک پروردگار بحق سید الشہداء ان دشمنوں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے خدایا، تجھے واسطہ علی اصغر کی مظلومیت کا، اہل بیت کی مظلومیت کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ہمیں پاکیزہ شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم.